أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 دو مشہور اور اہم آیات ہیں جن کا تعلق گزشتہ آیات سے حلت اور حرمت کے مسئلے سے اور اس مسئلے سے مربوط ہے کہ جس کو گزشتہ آیات میں ہم نے اسی مضمون کے ضمن میں بیان کیا. حلت اور حرمت کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل تو ہم نے آیت نمبر 168 میں پڑھی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آج کی آیت نمبر 172 میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ایمان والوں، کھاؤ ستھری اور پاک چیزوں میں سے وہ جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور ہمارا پاک اور طیب اور حلال رزق کھا کر شکر ادا کرو. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے مزید برکت اور عطا کے فیصلے آتے ہیں، اور کسی بھی نعمت کا کفر کرنے پہ یعنی اس کی ناشکری کرنے پہ اللہ تعالی کی طرف سے خیر اور برکت کے فیصلے اٹھا لیے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کی بندگی کو اختیار کرو جو تمہارا مقصد زندگی ہے، ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کی بندگی کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حلال اور پاک صاف چیز کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو رزق تم کھاتے پیتے ہو اس رزق کو حاصل کرنے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، اور حلال اور پاک صاف اشیاء سے استفادہ اور فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں ان میں چار چیزیں بڑی مشہور ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، حرام ہے تم پر ہر وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر مر جائے، جس کو مردار کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ حرام ہے، یعنی جو چیزیں حرام کی جا رہی ہیں ان میں یہ پہلے درجے کا حرام ہے. اور فرمایا کہ دوسرے درجے کا حرام جو اس سے زیادہ شدت والی حرمت لیے ہوئے ہے وہ ہے والدم، بہتا ہوا خون، جانور سے جو خون بہتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو خون بہ جاتا ہے، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے. اور تیسری چیز جو شدت حرمت میں تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. اور فرمایا کہ چوتھی چیز جو ان چاروں حراموں میں سب سے زیادہ شدید حرمت والی ہے، فرمایا وہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پہ پکارا جائے، یعنی جو چیز غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دی جائے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی، فمن اضطر، جو شخص بے اختیار ہو جائے یعنی اس کی حالت اضطراری ہو، مجبور ہو جائے، مجبوری کی حالت میں بھی فرمایا کہ دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس مجبوری میں اس کی نیت میں گناہ ہو اور اس مجبوری میں اس کی نیت میں گناہ کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ زیادتی بھی نہ ہو. یعنی جو چیز مجبوری کی حالت میں، ویسے تو وہ چیز حرام ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے حلال کی گئی، تو اس حلال چیز کو بھی بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، یعنی جس مقدار میں حاصل کرنے سے انسان کا کام اس وقت نکل جائے. یہ دو شرطیں یہاں لگائی ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو فلا اثم علی، ایسے شخص پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہ دو اہم آیات ہیں جن میں اس مسئلے کو ذرا مزید وضاحت سے اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. یہ حلت و حرمت کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام القرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں 18 صفحات لکھے، اور ان 18 صفحات میں امام القرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں 34 مسائل کو بیان کیا. تو یہ ان کا تعلق حلال و حرام سے ہے. تو جو آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 172 اور 173، آیت نمبر 173 میں حلال و حرام کے مسائل سے بحث کی گئی ہے، اور آیت نمبر 172 میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف وہ چیز تم کھا پی سکتے ہو جو طیب ہو، حلال ہو، پاک صاف ہو. تو ان دونوں آیات کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے پڑھا، اور اب ان آیات میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں نہیں گزرے، ان کا حل لغات ہم بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حلال و حرام کے مسئلے کو تفصیل سے ہم آج سے پڑھنا انشاءاللہ شروع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایاہو یہ ضمیر واحد غائب ہے، اور تعبدون یہ مضارع ہے جمع مذکر مخاطب، عبد یعبد عبادت و عبودیت سے عبادت کرنا، اور یہ لفظ بھی اس سے پہلے بارہا ہم نے پڑھا اور یہ لفظ گزر چکا ہے، اور وہاں پر ہم نے عبادت کی تعریف کو بیان کیا تھا کہ انسان اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے جو عمل انجام دیتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عبادت کی آسان اور سلیس تعریف قرار دیا ہے. حرم یہ انما حرم، آیت نمبر 173 میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ باب تفعیل سے ہے. حرم یحرم تحریم، کسی چیز کو حرام قرار دینا یعنی یہ چیز منع ہے، ناجائز ہے. المیت یہ المیت کا مؤنث ہے، المیت یہ صفت مشبہ ہے، اس میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مردار. خنزیر یہ مخصوص جانور ہے، اور اس کو خنزیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خزر العین سے لیا گیا، جس آدمی کی آنکھیں بہت چھوٹی اور تنگ ہوتی ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ فلان خزر العین، فلاں آدمی کی آنکھیں بہت چھوٹی اور تنگ ہیں. خنزیر کو اسی وجہ سے خنزیر کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بہت چھوٹی اور تنگ ہوتی ہیں، اس بنا پہ اس کا نام خنزیر رکھا گیا. اہل یہ ماضی مجھول کا صیغہ ہے، اہل یحل احلال سے باب افعال، آواز بلند کرنا، ظاہر ہونا، کسی چیز کے بارے میں نام رکھ کر اسے پکارنا، اور چاند دیکھ کر آواز نکالنا، دوسروں کو یہ بتانا کہ چاند نظر آ گیا، یہ بھی اہل یحل احلال سے یہی معنی مراد لیا جاتا ہے. اور احلال تلبیہ کو بھی کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک تلبیہ، اس کو تلبیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو احلال بھی کہتے ہیں. اضطر یہ ماضی مجھول کا صیغہ ہے، اضطر یضطر اضطرار باب افعلال سے، مجبور کرنا، بے اختیار یا مجبور ہو جانا. باغن یہ اسم فاعل ہے، بغا یبغی سے، بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا. عادن یہ اسم فاعل ہے، عدا یعدو سے، حد سے تجاوز کرنا، حد سے گزرنا. اثمن یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ گناہ کو کہتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 173 ہے جس میں اللہ تعالی نے چار اہم حرام چیزوں کو بیان کیا. یہ ارشاد فرما کر کہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. حلال اور حرام، حلال یہ اصل میں حل سے ہے، حلال صفت مشبہ ہے، اور یہ حل یا حل حل سے ہے جو ضرب یضرب کے باب کے وزن پہ آتا ہے. اس کا لغوی ایک معنی ہے گرا کھولنا، اور حل یا حل اس کا دوسرا معنی ہے بوجھ اتارنا، سامان اتارنا، اور اس کا تیسرا معنی ہے ممانعت کو دور کرنا. اور یہ تینوں لغوی معنی قرآن پاک میں موجود ہیں. گرا کا کھلنا یہ قرآن پاک میں سورہ طہٰ میں ہے، جہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی سے اپنی زبان کی گرا کھلنے کی دعا کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ وحلل وحلل عقدۃ من لسانی. تو حل کا ایک لغوی ترجمہ جو گرا کھولنا ہے وہ قرآن پاک میں سورہ طہٰ کی اس آیت میں موجود ہے، اور دوسرا معنی اس کا بوجھ اتارنا اور سامان اتارنا، یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 31 میں ہے، او تحل قریبا من دارهم، یا کوئی حادثہ یا واقعہ ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا یعنی اترتا. تو حل کے معنی اتارنا اور نازل ہونا، اور یہی معنی سورہ ابراہیم میں بھی موجود ہے. آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں شکر کے بجائے کفر یعنی ناشکری کو اپنایا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار جہنم، اور اس ناشکری کی وجہ سے یہ شخص اپنی پوری قوم کو ہلاکت کے قریب لے جا کے اس نے اتارا، یعنی اپنی قوم کو وہاں لے گیا. اور یہاں پہ احل اس لیے استعمال ہوا کہ احل اور حل کے معنی اترنا، نازل ہونا. انسان جب اعمال صالحہ انجام دیتا ہے تو احسن تقویم کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ احسن تقویم کی بلندیوں سے اسفل السافلین کی پستیوں میں جا گرتا ہے. اس لیے یہاں ناشکری کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ٹھیک ٹھاک انسان کے اس عمل کے لیے موافق ہو جو عمل وہ انجام دیتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے پہ حلال کو حلال اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حلال وہ چیز ہوتی ہے جس سے ممانعت دور کر دی جاتی ہے، جس سے ممانعت دور کر دی جاتی ہے کہ وہ حرام نہیں ہوتا. جو چیز حلال ہے گویا کہ وہ حرام نہیں ہے، اور جو حرام ہے گویا کہ وہ اس چیز سے منع کر دیا گیا. اور حل سے ہی محلہ ہے، جہاں لوگ اترتے ہیں یعنی لوگ جہاں رہتے ہیں اس کو محلہ کہتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی. اور اسی سے ہے حلہ، اور اسی سے ہے حی، یعنی محلہ. محلہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور محلہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور محلہ کو عربی میں حی بھی کہتے ہیں محلہ. تو یہ ہے حلال کی لغوی تعریف, جس کی لغوی تعریف جانتے ہوئے ہم نے تقریباً اس کی اصطلاحی تعریف کو بھی جان لیا کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں اصلاً اباحت ہے, یعنی اصل میں وہ چیز جائز ہے, حلال ہے, الا یہ کہ سوائے اس کے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں شریعت یہ کہے کہ فلاں چیز حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے. حرام یہ حریم سے ہے, اور حریم وہ احاطہ جو کنویں میں کسی چیز کو گرنے سے روکتا ہے اس کو حریم کہتے ہیں, اور اسی سے ہے حرام, یعنی وہ کہ جن سے حرام وہ کام اور وہ چیزیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اور جن کا کرنا شرعاً قابل مذمت ہو, اسی سے ہے محرم جس کو حرام کیا گیا, اور اسی سے ہے محروم جو جس پر کوئی چیز حرام کر دی گئی, یعنی اس سے کوئی چیز روک لی گئی. فلاں شخص محروم ہے یعنی خیر سے محروم ہے یا کسی خاص چیز سے محروم ہے, یعنی اس سے وہ چیز روک لی گئی, اس لیے اس کو محروم کہتے ہیں. اور احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد اس شخص پہ کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, یعنی کئی چیزوں سے اس کو روک دیا جاتا ہے, اس لیے احرام کو احرام کہتے ہیں. اور احرام باندھنے والے کو محرم کہتے ہیں, محرم وہ جس نے احرام باندھا. بعض علماء اور فقہا نے ارشاد فرمایا کہ حرام کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حرام وہ ہے جس کے کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہو, اور اس کے کرنے پہ یا تو دنیا میں شرعی سزا حد مقرر کی گئی ہو یا آخرت میں شدید عذاب یا عذاب کی وعید سنائی گئی ہو. امام رازی نے حرام کے لیے چار اصطلاحیں بیان کی ہیں, حرام یا محرم, محظور, معصیت اور ذم. یہ چار جملے اور یہ چار الفاظ وہ حرام کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے حرام, یعنی حرام وہ ہے جس کے کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہو, ایک بات. اور دوسری یہ کہ اس کے کرنے پہ یا تو دنیا میں سزا یا شرعی حد قائم کی گئی ہو, مقرر کی گئی ہو, اور نمبر تین آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہو. یہ ہے حرام. حرام کے قریب ہی ایک اور چیز ہے جس کو مکروہ کہتے ہیں, یعنی جن چیزوں کی ممانعت پہ کوئی نص قطعی موجود نہ ہو اور ان کی ممانعت شدید ہو اور شدید عذاب یا سزا و تعزیر و حد کا معاملہ ہو, تو ارشاد فرمایا یعنی کسی چیز پہ شریعت میں قرآن و سنت سے ایسی نص, ایسی کوئی دلیل قطعی موجود ہو جو یہ کہے کہ فلاں کام یہ حرام ہے اور اس کی ممانعت شدید ہو, جیسا کہ ابھی ہم نے حرام کی تعریف میں پڑھا, فرمایا کہ یہ تو حرام ہے, اور اگر ممانعت شدید نہ ہو یعنی اس سے منع کیا گیا ہے لیکن منع کرنے میں شدت نہیں ہے, کسی کام سے منع کیا گیا لیکن منع کرنے میں شدت نہیں ہے, اور اس کام کے کرنے پہ سزا اور تعزیر اور حد بھی نہیں ہے, اور اس کام کے کرنے پہ شدید عذاب کی یعنی آخرت میں شدید عذاب کی وعید بھی نہیں ہے, اس کام کو مکروہ کہتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ اس مکروہ کی پھر دو قسمیں ہیں, اگر مکروہ کوئی ایسا کام ہے جس کے دیکھنے سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ حرام کے قریب ہے تب تو اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے, یعنی یہ ہے تو مکروہ, مکروہ کے معنی وہ جس کو پسند نہیں کیا گیا, کراہت سے ہے, کراہت کے معنی کسی چیز کو ناپسندیدگی سے دیکھنا اور کسی چیز کے بارے میں عدم رضامندی, کا اظہار کرنا، یہ ہے مکروہ مفعول کے وزن پہ. ارشاد فرمایا کہ اس کی ممانعت تو ہے، لیکن یہ ممانعت حرام کی ممانعت کی طرح شدید نہیں ہے، اور اس کے کرنے پہ کوئی شرعی سزا، تعزیر، حد مقرر نہیں ہے، اور اس کے کرنے میں آخرت میں شدید عذاب کی وعید نہیں ہے، تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. لیکن اگر یہ مکروہ اتنا عام ہو گیا ہے اور یہ مکروہ اتنی خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے اور یہ مکروہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس سے بگاڑ اور فساد پھیل رہا ہے اور یہ حرام کے قریب ہے، تو اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے. اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے، یعنی یہ ہے تو مکروہ، اصل میں مکروہ ہے، لیکن اس کے کرنے کی کثرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ حرام کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، اس کو کہیں گے مکروہ تحریمی. اور مکروہ تنزیہی کم درجے کا، وہ عمل اور وہ کام اور وہ چیز جو کم درجے کی ممانعت یا مباح یعنی جائز چیز کے قریب ہو، یعنی ہے تو وہ مکروہ لیکن وہ جائز کام کے قریب ہے، اس کے بارے میں یہ دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے اور اس کام سے منع کیا گیا ہے، لیکن منع کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ممانعت شدید نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے مکروہ تحریمی میں پڑھا. ارشاد فرمایا کہ مکروہ تنزیہی بعض اوقات وہ کام بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم عموماً یہ کہتے اور سنتے ہیں کہ فلاں کام کرنا افضل نہیں ہے، فلاں کام بہتر نہیں ہے، اور فلاں کام خلاف اولا ہے، یعنی اچھی چیز کو اور افضل چیز کو چھوڑ کے دوسرے، تیسرے یا آخری درجے کی چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے مکروہ تنزیہی، اس کی ممانعت میں شدت نہ ہو اور جو جائز کاموں کے قریب ہو لیکن جائز نہ ہو. اور مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی کے حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو معمولی اہمیت دے کر نظر انداز کر دینا یہ خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ کئی وہ چیزیں ہیں جو اصل میں مکروہ ہیں لیکن ان کی کراہت کی وجہ سے لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ اس مکروہ یعنی ناپسندیدہ کام کو انہوں نے جائز کا درجہ دے دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ مکروہ ہے حرام تو نہیں ہے، یہ مکروہ ہے حرام تو نہیں ہے، یہ مکروہ ہے حرام تو نہیں ہے، یہ کثرت سے کہہ کے انہوں نے اس کام کو گویا کہ مباح قرار دے دیا. مباح کے معنی جائز، یعنی وہ کام تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کے اور یہ کہہ کے کہ بھائی کیا ہے، مکروہ ہے حرام تو نہیں، یہ کہہ کے انہوں نے اس کے لیے جائز ہونے کا دروازہ کھول دیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ جرات پیدا ہوئی کہ بے دریغ اور بلا جھجک اس ممنوع اور ناپسندیدہ کام کو بھی لوگ کرنے لگے، حتیٰ کہ مکروہ تنزیہی سے پھر یہ لوگ مکروہ تحریمی تک پہنچ جاتے ہیں، اور مکروہ تحریمی سے پھر وہ حرام کام کو کرنے لگتے ہیں. ارشاد فرمائے کہ یہ تو احتیاط کا معاملہ ہے کہ جو آدمی دروازہ تھوڑا سا کھولتا ہے اس کے اندر یہ جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرا اور کھولو، اور بالآخر وہ پورے کا پورا دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے حدیث میں حرام کاموں کے جو ذرائع ہیں ان سے منع کیا گیا، اور قرآن میں بھی ان ذرائع کو حرام کہا گیا اور ان ذرائع کے استعمال سے منع کیا گیا جن کا نتیجہ اور انجام حرام کام کے کرنے پہ ہوتا ہے. قرآن میں تم نے پڑھا ہوگا، ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو زنا حرام ہے، لیکن جو چیزیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں یہ اصل میں حرام نہیں ہے. ان کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ ان کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ حرام میں پڑنے کا وہ سبب بنتی ہیں. تو جو چیز حرام میں پڑنے کا سبب بن جائے وہ اسی کام کی طرح بعینی ہی حرام قرار دی جائے گی، اس طریقہ پہ وہ کام حرام ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ مکروہ کو اہمیت نہیں دیتے یہ کہہ کر کہ صاحب یہ تو مکروہ ہے حرام تو نہیں ہے. ایک دن وہ آتا ہے کہ بالآخر وہ حرام کام میں بھی پڑ جاتے ہیں. اس لیے منع کیا گیا کہ جس چیز کے بارے میں تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ منع ہے, اب اس ممانعت میں اگر شدت ہے تب تو وہ حرام ہے, اور اگر وہ شدت نہیں ہے تو مکروہ ہے تحریمی ہے, اور اگر ممانعت ہلکی پھلکی ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن بہرحال اگر وہ ممانعت ہلکی پھلکی ہی کیوں نہ ہو اور وہ ممانعت بالکل معمولی ہی کیوں نہ ہو اور ممانعت نہ ہو بلکہ اس کام کو ناپسندیدہ ہی کیوں نہ کہا گیا ہو, لیکن جب کسی کام کے بارے میں یہ تم سنو تو اس کام سے دور رہو. تو حرام اور حلال کے مسائل میں یہ چیزیں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. حرام کے بارے میں قرآن و سنت میں جو الفاظ اور جو جملے اور جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے نہیں, یعنی ممانعت کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام کام کے لیے جس حرام کام سے روکا جاتا ہے لفظ حرام ہی استعمال ہو اور یہ کہا جائے کہ فلاں کام نہ کرو اس لیے کہ یہ حرام ہے, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ حرام کے لیے لفظ حرام بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ حرام کے علاوہ دوسرے الفاظ اور صیغے بھی استعمال ہوتے ہیں, اور یہ مفسرین اور اہل علم اور فقہا اس بات کی تعیین کرتے ہیں کہ اس صیغے سے کیا مراد ہے. تو ان میں ایک نہیں اور ممانعت کا صیغہ ہے. اس طریقے پہ سود کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, تھوڑا ہو زیادہ ہو کسی بھی درجے کسی بھی قسم کا سود ہو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہاں پر جو لا ہے یہ حرمت پر دلالت کرتا ہے, اس لا سے مراد حرمت ہے, یعنی سود کو حرام قرار دیا. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 ہے, اور ایک حدیث میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا یبیع بعضکم علی بیع بعض, تم اپنا سامان کسی اپنے مسلمان بھائی کے سامان پہ مت بیچو, یعنی ایسا نہ کرو کہ تم اپنی اس تجارت اور خرید و فروخت کی وجہ سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاؤ اور اس کی دکانداری اور اس کی خرید و فروخت پہ اثر انداز ہو. فرمایا کہ اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے. اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے لا کا صیغہ استعمال ہوا ہے, یہ حرمت کے لیے ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ لفظ حرام حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ حرم اور حرم وغیرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اور بعض اوقات کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کام تمہارے لیے حلال نہیں ہے, فلاں کام تمہارے لیے حلال نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تمہارے لیے حرام ہے. جیسا کہ فرمایا لا یحل لکم, قرآن میں مختلف مقامات پر ہے لا یحل لکم, تو جس کام کے بارے میں تم سے یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے گویا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. اور وہ گناہ جس پر شرعی حد مقرر کی گئی ہو وہ بھی حرام ہے, جیسے چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے, اور اسی طریقے پہ دوسری شرعی سزائیں. اور پانچویں نمبر پہ وہ فعل جس پر کفارہ واجب ہو, وہ فعل جس پر کفارہ واجب ہو فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. اور چھٹے نمبر پہ وہ جس پر آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہو, جیسا کہ ہم نے حرام کی تعریف میں پڑھا. اور ساتویں نمبر پہ وہ کام جس کو شدید گناہ یا سخت گناہ یا کبیرہ گناہ کہا گیا ہو یہ بھی حرام ہے. اور آٹھویں نمبر پہ کوئی بھی ایسی تعبیر یا لفظ یا جملہ جو ممانعت کو بتاتا ہو کہ فلاں کام منع ہے, اس طریقے پہ جھوٹی گواہی کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور وہ گفتگو جس سے بے حیائی پھیلتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا قول الزور, جھوٹی گواہی سے جھوٹ بولنے سے، فسق و فجور اور فساد کی باتوں سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ تو یہاں پہ اجتنبو، اجتناب برتو، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بتاتا ہے کہ فلاں کام جس کام سے اجتناب برتنے کو کہا جا رہا ہے وہ کام حرام ہے۔ اور نویں نمبر پہ ارشاد فرمایا، کوئی ایسا گناہ اور کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام جس کے کرنے پہ یہ کہا جائے کہ فلاں قسم کا کام کرنے والوں کے ہاں یا فلاں قسم کا کام کرنے والے کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے یا وہاں پہ ایمان باقی نہیں رہتا، یا یہ کہا جائے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو فلاں قسم کا کام کرے، لا یؤمنو۔ اس طریقے پہ سورہ نساء میں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک صحیح مومن نہیں بن سکتے جب تک ہر معاملے میں اے پیغمبر تیری بات کو مان نہ لیں۔ تو جہاں پہ یہ کہا جائے کہ فلاں کام کرنے سے یا کوئی کام کرنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے یا وہ شخص مومن نہیں ہے جو فلاں فلاں قسم کا کام کرے، تو یہ بھی اس کام کی حرمت پہ دلیل ہے۔ تو یہ حرام کے لیے کسی گناہ یا کسی کام یا کسی فعل یا کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے قرآن و سنت میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ نو قسم کے ہیں جن کو یہاں تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ حرام اور مکروہ کے بارے میں چند ضروری اور اہم اصول اور قواعد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال کہنا یا کسی چیز کو حرام کہنا یہ صرف اللہ کا حق اور اس کا اختیار ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ تمام چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ اصل تمام چیزوں میں یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے، سوائے اس کے جس کے بارے میں شریعت میں یہ دلیل موجود ہو کہ فلاں چیز حرام ہے یا فلاں چیز مکروہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال قرار دیتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام کے بارے میں احتیاط کرو۔ اور پانچویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ حلت و حرمت میں تصرف غیر صحیح، یعنی حلال کو حرام سمجھنا یا کہنا اور حرام کو حلال سمجھنا یا کہنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ شرک کے قریب ہے، اور ہم نے گزشتہ آیات میں اس چیز کو بیان کیا تھا۔ اور ارشاد فرمایا کہ چھٹے نمبر پہ ذرائع حرام بھی عین حرام ہے، یعنی وہ اسباب، وہ طریقے، وہ کام جن سے کوئی شخص حرام میں پڑ جاتا ہے وہ تمام کی تمام یہ بھی حرام ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ حرام کا انجام اور نتیجہ ضرر، نقصان، تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور آٹھویں نمبر پہ حلال میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے حرام کام کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور نویں نمبر پہ جو قاعدہ اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ حرام کے لیے کسی قسم کا حیلہ استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور دسویں نمبر پہ جو قاعدہ اور اصول ہم تفصیل سے پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ نیک نیتی اور نیکی یعنی اجر اور ثواب کی نیت سے اگر کوئی آدمی حرام کام کرنا چاہے تو اس نیت کی درستگی کی وجہ سے کوئی حرام کام حلال نہیں ہو جاتا۔ اور گیارہویں نمبر پہ حرام کی طرح وہ چیزیں جو حرام اور حلال کے بیچ یعنی درمیان میں ہیں، جو مشکوک ہیں، شبے والی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور بارہویں نمبر پہ جو قاعدہ اور اصول ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ گناہ اور حرام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنا۔ اور تیرہویں نمبر پہ جو قاعدہ اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ حرام اور ناجائز، یہ سب کے لیے حرام اور ناجائز ہے، سب اس میں برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام اور ناجائز کام بعض مخصوص لوگوں کے لیے تو حرام ہو اور دوسروں کے لیے وہ جائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 13 قاعدے ہیں اور 13 اصول ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قاعدے کی جو پہلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے. اسلام نے انسانیت کو ایک مستقل نظام حیات دیا ہے جو ہر لحاظ سے قابل عمل ہے اور ہر دور کے انسان کے لیے موزوں اور مناسب ہے. اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح انحراف نہیں ہے, غلو نہیں ہے, زیادتی نہیں ہے, نقصان اور کمزوری نہیں ہے, شدت نہیں ہے, بلکہ اسلام عین فطرت ہے. اسلام عین فطرت ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہر فطرت سلیمہ والے آدمی کے لیے, ہر عقل مند آدمی کے لیے اگر کہیں پناہ ہے تو وہ اسلام میں ہے. تو اللہ تعالی نے یہ دین پسند کیا اور اپنے بندوں کے لیے اس دین کو پسند کیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر لیا. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اب اس اسلام میں جو دین عالم ہے اور جو دین انسانیت ہے اور جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک سارے انسانوں کا دین ہے, تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید خالص کی جو دعوت دی وہ یہی اسلام یعنی دین اسلام کی دعوت تھی. اللہ تعالی معبود حقیقی ہے, وہی سب کو پالتا ہے, وہی رب ہے. ارشاد فرمایا کہ جب وہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے تو حکم اور امر بھی اسی کا چلے گا. ان الحکم الا للہ, سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں فرمایا ان الحکم الا للہ, حاکمیت اور اقتدار اور کسی چیز کو حلال اور حرام کہنا یہ اللہ کا اختیار ہے. الا له الحکم, اللہ ہی کے لیے حاکمیت ہے, زمین اس کی ہے, قانون اور دستور اسی کا چلے گا اور وہی کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے سکتا ہے. اور وہ لوگ کے جو دوسروں کے بارے میں حلت و حرمت کا عقیدہ رکھتے ہیں, ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک ٹھہرا لیے جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حلال و حرام کا اختیار رکھتے ہیں. سورہ شورا کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا اور یہود اور نصارہ دونوں کی شدید مذمت کی گئی اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو حلال اور حرام کا فتویٰ دینے کا اختیار دے دیا تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پہ, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا سبحانہ وتعالی عما یشرکون, ان لوگوں نے اپنے دینی پیشواؤں کو اور دینی لیڈروں کو اپنا معبود اپنا رب بنا لیا. امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہود و نصارہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب نہیں معبود نہیں بنایا تھا, اور اگر بنایا تھا تو کیسے بنایا تھا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموا. ان کے لیڈر اور ان کے بڑے اور ان کے دینی پیشوا جس چیز کو حلال کہتے تھے یہ لوگ اسے حلال سمجھ لیتے تھے, اور جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے اس کو یہ لوگ حرام سمجھ لیتے تھے, حالانکہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, کسی انسان کا حق نہیں ہے, یہ تو صرف اللہ کا حق ہے. تو چونکہ انہوں نے اللہ کا یہ حق مخلوق میں سے کسی کو دیا اس لیے اللہ تعالی نے ان کی مذمت کی اور یہ چیز شرک ہے. اس طریقے پہ کہ ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ حلت و حرمت کا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار دینا کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ سکتا ہے یا کسی چیز کو حلال و حرام کر سکتا ہے, یہ اللہ کا حق ہے. شرک کی یہ بھی قسم ہے نا کہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق میں سے کسی کو دے دیا جائے، یہ بھی شرک ہے. اب یہ حق اللہ کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے. یہ حق اگر مخلوق میں سے کسی کو مل جائے اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ تعالی نے یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام کہیں اور حرام چیز کو حلال کہیں. سورہ تحریم کے شروع میں فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو تم کیوں حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے حلال کی ہے. جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر کسی اور کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں حرام و حلال کا فتویٰ اور فیصلہ کرے، الا یہ کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہو. اور سورہ یونس میں آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل آللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اللہ نے جو رزق نازل کیا تم نے اس میں سے کچھ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حرام ہے، کچھ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حلال ہے. ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ بولتے؟ تو یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کہے. اور یہ حقیقت میں جہاں یہود اور نصارہ پہ رد ہے، ان کی موجودہ بائبل انجیل متی میں 18 سبق میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مسیح اپنے شاگردوں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے مخصوص شاگردوں سے کہا، حواریین، اپنے حواریین سے کہا کہ میں تمہیں ایک حق کی بات بتائے دیتا ہوں، جو کچھ زمین سے مربوط ہے یہ آسمان سے بھی مربوط ہے. تم لوگ جس چیز کو زمین پہ حلال قرار دے دو گے آسمان والا بھی اسے حلال قرار دے دے گا. تو یہ یہودیت اور نصرانیت میں ان کے ہاں ان کے جو بڑے بڑے پاپی ہیں پوپ اور پادری، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے جس چیز کا فیصلہ کریں کہ یہ حلال ہے اور جس چیز کا فیصلہ کریں تو یہ حرام ہے. لیکن دین اسلام میں اللہ تعالی نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے کرے. اس لیے سورہ النحل کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اس قسم کی باتوں کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہو ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر یوں کہو گے تو تفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ باندھو گے، اور جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. جب یہ چیز معلوم ہو گئی کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے،